الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله عز وجل في سورة التغابن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئته والمرأة رائية على بيت زوجها وولده متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کے اس ماہانہ تربیتی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی تربیت، اور میں نے ابھی قرآن حکیم سے وہی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ جن میں اولاد کی تربیت کی اہمیت وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور دو احادیث آپ کو سنائی ہیں، یہ بھی اسی موضوع کی اہمیت سے متعلق ہیں. آئیے سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں. پہلی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے، مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو کہ بڑے تندخو ہیں اور بڑے سخت ہیں، بڑے زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی تو تم ان کے اتنے بڑے دشمن ثابت ہو گئے کہ تم ان کو جہنم میں ایسے فرشتوں کے حوالے کر دو گے کہ جن کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، انتہائی سختی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے اس اعتبار سے کہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے، اس سے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اگر اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، اور اگر ان کی تربیت سے غفلت برتو گے تو یہی تمہارے لیے زحمت ثابت ہوں گے، تمہارے لیے باعث مصیبت ہوں گے. یہی حال مال کا ہے، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے. مال کا صحیح استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی میں سہولت ہوگی، یہ مال تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور مال کو ضائع کر دو گے تو یہی مال تمہاری پکڑ میں سختی کا باعث بنے گا. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اس کے بعد میں نے دو حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. ایک حدیث متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلکم رائن, تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے, یا یوں کہیے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے. وَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ, اور تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے, اس سے پوچھا جائے گا ان اس رعیت کے بارے میں جو کہ اس کی نگرانی میں دی گئی تھی, جو کچھ بھی اس کے ماتحت لوگ تھے, جو کچھ بھی اس کے زیر سایہ جو بھی افراد تھے, ان کی تربیت کے بارے میں, ان کی زندگی کا رخ کس طرف تھا اس کے بارے میں اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور اس حدیث کا ایک اہم حصہ جو اکثر بیان نہیں ہوتا اور وہ خواتین کے لیے خاص طور پر غور طلب ہے, فرمایا ولمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ. اور اسی طرح سے عورت, یعنی اس سے مراد ہے بیوی, بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے. اصل ذمہ داری شوہر کی ہے یا سربراہ خاندان کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو لوگ بھی تمہارے ماتحت تھے, تمہاری بیوی یا تمہارے بچے, تم نے ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا, انہیں تم نے کیا بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی ذمہ داری اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ شوہر کا گھر اور شوہر کے بچے وہ بیوی کے پاس امانت کے طور پر ہوتے ہیں, اور زیادہ تر وقت بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ بسر ہوتا ہے, لہذا ماں کا بڑا حصہ ہے ان کی تربیت میں. تو فرمایا کہ عورت بیوی یہ اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے بچوں کی نگران ہے, یعنی اس سے اس شوہر کے گھر جو کہ اس کے پاس ایک امانت کے طور پر تھا, اس کا گویا پورے کا پورا مال و اسباب جس کی حفاظت اس کے پیچھے بیوی کے ذمے تھی, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو اس اعتبار سے بہت اہمیت ہے ہمارے لیے اولاد کی تربیت کی, کہ نمبر ایک میں نے عرض کیا کہ یا تو یہ اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ جاریہ بن سکتی ہے, بشرطے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے, اور اگر خدا نخواستہ غفلت برتی تو پھر یہ ہے کہ یہی اولاد قیامت کے دن مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا سربراہ خاندان سے بھی, اور یہ ہے کہ والدہ سے بھی, ماں سے بھی, خاتون خانہ سے بھی. جو نیک خواتین یا نیک والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اسی اعتبار سے پھر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, اور ان اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. البتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سہولت رکھی ہے کہ جس کا تذکرہ آتا ہے دوسری حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا یولد علی فطرہ, کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. ما من مولود یولد, کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا علی فطرہ, لیکن فطرت اسلام پر, یعنی بنیادی طور پر اس میں اچھی صفات, اس کی فطرت میں سلامتی, یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ودیت کر کے بھیجتا ہے. اس کے بعد اس کا ماحول ہے فابواہ, یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ وہ اس کو بنا دیتے ہیں یہودی, یا اس کو بنا دیتے ہیں عیسائی, اور یا اس کو بنا دیتے ہیں مجوسی. تو جو را میٹیریل آپ کو اولاد کی شکل میں ملتا ہے وہ بڑا اچھا ہے, صرف یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سلامتی, جو اللہ تعالیٰ نے اچھے خصائص اس میں ودیت کیے ہیں, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دو آیات اور دو احادیث کی روشنی میں میں نے اس موضوع کی اہمیت, یعنی اولاد کی تربیت, اور خاص طور پر قیامت میں ہم سے اس کے بارے میں جو بات پر سونی ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ تو میں آپ کے سامنے عمومی ہدایات جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن و حدیث سے وہ رکھنا چاہتا ہوں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین بات جس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, ہے بہت اس زمانے میں مشکل, اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے منہ میں رزق حلال ڈالنے کی کوشش کی جائے, روکی سوکی ہو لیکن یہ ہے کہ صاف ستھری ہو. 100% حلال کمائی تو اس زمانے میں ممکن نہیں اس فتنے کے دور میں, لیکن اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کی جائے کہ جتنی بھی حرام کی شکلیں ہیں انسان اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے، اپنے حساب کتاب صحیح رکھے، اپنے کاروبار میں جو بھی چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں دیانتداری کے منافی ہیں ان کو ختم کرے، سود کی لعنت سے بچے، رشوت کی لعنت سے بچے، دو نمبر کا مال جو کہ اس وقت جو ہے وہ اس کی فراوانی ہے اس میں کسی قسم کا معاون اس کے بیچنے میں معاون بننے سے بچے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ رزق حلال، اس لیے کہ واضح احادیث موجود ہے، کئی احادیث موجود ہیں کہ ایسے جسم جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان پر جنت میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے جو کہ رزق حرام سے بنتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے ہم اس کی وجہ سے ہمیں اپنا کوئی سٹیٹس نیچے کرنا پڑے، ہمیں دنیا میں ذرا تھوڑا سا کمتر معیار زندگی اختیار کرنا پڑے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، اس کی تمام آسائشیں عارضی ہیں، تو ہمیں پھر یہ سب کا سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو واقعہ اکثر سنایا، آج پھر سنا رہا ہوں کہ اسی مسجد میں ایک مرتبہ ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ میں نے سود پر قرض دے کر مکان بنایا ہے، لیکن جب اب سود کے بارے میں آیتیں یا احادیث میرے سامنے آئی ہیں تو میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، میں کیا جو ہے وہ کروں۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اس مکان کو بیچو، فٹافٹ سودی قرضہ اتار دو، جو پیسے بچ جائے اس سے جو ہے وہ کوئی چھوٹا مکان لے لو یا کرایہ پر رہو۔ کہنے لگا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر موت کا فرشتہ ابھی تمہارے سامنے آ جائے تو جو نقشہ قرآن پاک کھینچتا ہے کہ تم سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے پہ تیار ہو جاؤ، اس وقت تم بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں یا کرایہ کے مکان میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ پھر تم سب کچھ جو ہے وہ دینے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ تو پہلی اور اہم ترین بات کہ اگر اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے تو رزق حلال کی تلاش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ دوسری چیز جو کہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے وہ ہے بے حیائی۔ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ شیطان ہے جو کہ تمہارا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ بھی بے حیائی کی اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا ان کو سامنا ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر میں بے حیائی کی ہر شکل کا سدے باب کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، کوشش یہ کیجئے کہ گھر پر ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو جس میں کہ بے حیائی اور یہ جو ہے وہ ذرا زیادہ بری لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بغیرتی کی کوئی شکل گھر پہ نہ آنے پائے، نہ کوئی ایسے بےحودہ رسالے گھر پر آئیں، نہ کوئی ایسے بےحودہ اخبارات گھر پر آئیں، اسی طرح سے فلمیں، ڈرامے، ان تمام چیزوں کا جس کے ذریعے سے کہ جو ہے وہ انسان کو بے حیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انسان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور خاص طور پر خواتین وہ فیشن کے اعتبار سے، اس لیے کہ بچے ان کے جو ہے وہ ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، بچہ جو ہے وہ اس کا سمجھیے کہ ذہن ایک ٹیپ کی مانند ہے، ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اگر گھر پر خدا نہ خواستہ اس کی ماں ہی اسی میں فیشن اور پھر جو ہے وہ اس طرح کی ناز اور اس طرح کی ادائیں ہیں جو کہ جو ہے وہ پاکیزگی سے تعلق نہیں رکھتی، تو وہ بچے کا ذہن خراب کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنے گھر سے بے حیائی کی ہر شکل کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، ہم خود نیک ہوں گے تو ہماری اولاد پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچہ اس کا ذہن بالکل ایک ٹیپ کی مانند ہوتا ہے، تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اور بعض اوقات وہ آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم خود نیک ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری اولاد پر بھی ہوں گے۔ اس اعتبار سے گفتگو میں بڑی احتیاط کی گھر پر ضرورت ہوگی، گالم گلوچ نہ ہو، غیر مہذب قسم کی گفتگو نہ ہو، گفتگو میں سنجیدگی ہو، حرکات و سکنات میں سنجیدگی ہو، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں جو بے تکلفی یا بے حجابی ہوتی ہے وہ بھی اولاد کے سامنے نہ ہونے پائے۔ اس اعتبار سے بھی ایک ان کو پاکیزہ اور ستھرا ماحول جو ہے وہ گھر پر حاصل ہو۔ تو یہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں ہر اعتبار سے محتاط ہونا پڑے گا تاکہ اولاد کے ذہن میں ہم اچھے نقوش جو ہے وہ ثبت کر سکے۔ نمبر 4، یہ بات خاص طور پر جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ نفل نمازوں کا اہتمام گھر پر کریں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ باپ کے جو بھی اس کے معمولات ہوتے ہیں تو وہ ان کا نوٹس لیتا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ، ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ پوچھا کہ میرے بچے سے کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو خیر جی مجھے بات بتانے نہیں چاہتے، لیکن اس نے کہا کہ میرے ابو نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے بچے بھی جب آپ کی وہ دیکھیں گے عبادات تو ان کی نقل کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے والد صاحب کے نزدیک یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تلاوت قرآن کا اہتمام باواز بلند اپنے گھر پہ روزانہ کریں، روزانہ جو ہے بچہ دیکھے کہ اس کتاب کو بڑی اہمیت ہمارے گھر پہ حاصل ہے، اور والد صاحب روزانہ اٹھ کر جو ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. بچے کو گود میں بٹھا کر اس کتاب کی تلاوت کیجیے. اگر اس کے ہاتھ صاف ہے تو اس کی بھی انگلی پھیرتے رہیے تاکہ بچپن سے اس کے دل میں اس کتاب کی محبت جو ہے وہ جاگوزی ہو کہ ہاں یہ سب سے اہم ترین کتاب ہے ہمارے لیے. نمبر پانچ یہ ہے خاتون خانہ کے لیے کہ خاتون خانہ کوشش یہ کہے کہ اپنا زیادہ تر وقت گھر پر گزارے, اس لیے کہ اس کو گھر پر رہ کر اولاد کی تربیت کرنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کا رجحان گھر سے باہر رہنے کی طرف ہے کہ ہفتے ہفتے گھر فلاں رشتے دار کے یہاں جا کے ٹھہر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ شاپنگ پہ بہت زیادہ زور ہے, سیر سپاٹوں پہ زیادہ زور ہے, ایسی خواتین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتی. گھر پر رہ کر اور زیادہ توجہ جو ہے وہ, اب گھر پہ کرنا کیا ہے وہ باتیں ابھی آگے آ رہی ہیں. ایک بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا, وہ میں آپ کو اس وقت سنا رہا ہوں. بطول باش و پنہا عظیم عصر کے در آغوش شبیر بغیری. بطول باش حضرت فاطمہ بننے کی کوشش کرو اور اس کے لیے کیا کرو, وہ پنہا عظیم عصر, زمانے سے چھپ کے رہو, زمانے سے جو ہے وہ دور رہو. جہاں بھی تخلیق کا کام ہوتا ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے. موتی جب سیپی کے اندر بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ بڑی رازداری کے اندر وہ بنتا ہے. تخلیق کے کام روشنیوں کے اندر اور تخلیق کے کام جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہوا کرتے. بطول باش و پنہا عظیم عصر کے در آغوش شبیر بغیری, کہ فاطمہ بننے کی کوشش کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور زمانے سے کی نظروں سے دور رہو تاکہ تمہاری آغوش میں شبیر پرورش پا سکے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا وہ پرورش پا سکے. چاہتے ہو کہ اگر تمہاری اولاد ان کے نقش قدم پر ہو تو تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شب و روز وہ اختیار کرنے ہوں گے. خاتون کے لیے ہی چھٹی بات کہ صبر کا دامن جو ہے وہ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے. گھر پہ اس کی پوزیشن نمبر ٹو ہے, اور واقعی یہ ہے کہ نمبر ٹو پوزیشن میں جو ہے وہ رہنا ہی کوئی آسان نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ زیادہ کچھ شکوے شکایتیں شوہر سے نہ ہوں, کچھ زیادہ لمبی چوڑی فرمائشیں نہ ہوں. اکثر و بیشتر شوہر حرام خوری کی طرف جاتے ہیں بیوی کے فیشن پورے کرنے کے لیے, بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے, بیویوں کے سیر سپاٹے اور ان کے ادھر ادھر کے سفر اور ان کو سیریں کرانے کے لیے کہ اب گرمیاں ہیں تو فلاں جگہ جانا چاہیے اور جو ہے وہ یہ موسم ہے تو فلاں جگہ جانا چاہیے. کم سے کم پہ قناعت ہوگی تو شوہر کو بھی پھر اس کے حلال پر قناعت کرنے میں آسانی ہوگی. لہذا صبر کا دامن وہ خاتون ہاتھ سے نہ چھوڑیں. نمبر سات, بچوں کے اعتبار سے گھر پہ پاکی و ناپاکی کا خاص خیال یہ ماں کو رکھنا ہے. بعض خواتین نمازیں نہ پڑھنے کا بہانہ یہ بناتی ہے کیا کریں بچہ چھوٹا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے بار بار. اگر اب اس پیشاب کی بار بار جو ہے وہ کرنے سے اس کے بارے میں احتیاط نہیں ہے تو پھر بچے کے دل میں بھی پاکی ناپاکی کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. یہ آیت ہمارے پیش نظر آنی چاہیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. تو مشقت تو اس میں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ہے کہ خواتین اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ دن بھر کام کاج کرنا ہے تو اس کے لیے خاص لباس ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہی نماز کا وقت آتا ہے لباس بدل لیتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ایسی خواتین ہیں کہ جو گھر پر بچہ پیشاب کرتا ہے تو فوراً صفائی ستھرائی کا انتظام کرتی ہیں. نمبر آٹھ, اب آگے جو کچھ باتیں میں بتانے والا ہوں تربیت کے حوالے سے, وہ خواتین اسی وقت تربیت کر سکیں گی صحیح اولاد کی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل اہمیت اولاد کی تربیت میں یہ والدہ کو ہے. والدہ ہی کی ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے, اور بچے کا زیادہ تر وقت چونکہ اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو اس لیے میں نے اب جو آخر میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ خاص طور پر والدہ یا ماں ہی سے متعلق ہیں یا خاتون خانہ سے متعلق ہیں, کہ اس کو اپنا دینی علم اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوگا اگر وہ چاہتی ہے کہ اولاد کے ذہن میں کوئی صحیح باتیں وہ راسخ کر سکے. اور ابھی آگے جب تفسیر آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کیا کیا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے, کہ وہ ساری علم کی باتیں کہ جس کا تعلق ہمارے دین کے وسیع تصور سے ہے, دین کے فہم سے ہے, قرآن مجید اس کی تعلیمات, اس کے حقوق, اس کے جو ہے وہ مختلف تفاصیل سے ہے. اسی طرح سے اسے خود مسنون دعائیں یاد کرنی ہوں گی تاکہ بچے کو یاد کرا سکے. نماز صحیح ادائیگی کے ساتھ خود یاد کرنی ہوگی تاکہ بچے کو یاد کرا سکے. اس کو قرآن حکیم کا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنا ہوگا تاکہ وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے آیات قرآن سنا سکے, تاکہ جو ہے وہ بچے کو جہاں وہ جسمانی غذا مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو روحانی غذا بھی حاصل ہو سکے. اس کو ایسی ایمان افروز کہانیاں, ایسی ایمان افروز نظمیں یاد کرنی ہوں گی کہ وہ تاکہ جو ہے وہ اس دوران جبکہ بچہ دودھ پی رہا ہے یا سو رہا ہے اس کو وہ سنا سکے, تاکہ شروع ہی سے بچے کا ایک پاکیزہ ذوق ڈیولپ ہو سکے. تو اپنے دینی علم میں اضافہ, اپنے حفظ قرآن میں اضافہ, مسنون دعائیں یاد کرنا, اچھے اچھے واقعات پڑھنا اور ان کو یاد کرنا، یہ اصل میں ہے اپنے علم اور اپنے علم قرآن اور اپنے قرآن مجید کے حفظ میں اضافہ. یہ آٹھویں جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اچھی تربیت کے لیے ماں کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ میں نے کچھ عمومی ہدایات جو آٹھ آپ کو گنوا دی ہیں. اب آئیے ہم چلتے ہیں تربیت میں، بالکل پیدائش سے لے کر اور اس کے بعد رضاعت کے عمل تک، جب تک کہ بچہ دودھ پیتا ہے، کہ اس دوران ہمیں دین اچھی تربیت کے لیے کیا کیا ہدایات عطا فرماتا ہے. سب سے پہلی چیز وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو چیز ہمیں سنت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں، ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اس کے لیے ویسے تو جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے، بہتر یہ ہے کہ کوئی زیادہ دیندار آدمی، کوئی آپ کے علم میں زیادہ متقی آدمی ہو تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ یہ خدمت انجام دے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دوسرے کان میں اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. تو یہ ہے سب سے پہلا کام کہ بچے کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنا. نمبر دو، گھٹی. اس کے لیے بھی احادیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ کسی اچھے آدمی یا اچھے خاتون کے ذریعے سے گھٹی دلوائی جائے، اور اس کے لیے بھی احادیث میں تفصیلیں بھی آئی ہیں. بلکہ یہ ہے کہ یہ حدیثوں کا متن بھی سن لیجئے. یہ جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی اذان کے حوالے سے، تو اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ابو رافع وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن فی اذن الحسن حین ولدتہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہاں ان کی ولادت ہوئی. اسی طرح سے گھٹی کے حوالے سے حضرت، یہ صحابی کا نام تو میں نے اس وقت نہیں لکھا لیکن ان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اولد لی اللیل غلام، کہ میرے ہاں ایک رات جب بچہ پیدا ہوا فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس بچے کو لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فسماہ ابراہیم، تو پھر حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا. وہ دنا کا دہنک و ہنک تمرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں کھجور ڈالی. اور اس میں تفصیل مزید آتی ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھجور کو خود اپنے منہ میں اچھی طرح سے چبایا، نرم کیا، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالا. تو گھٹی بھی دلوائی جائے تو کوشش کی جائے کہ کوئی نیک خاتون یا نیک مرد ہوں، خاص طور پر اگر اپنے رشتے داروں ہی میں ایسی کوئی شخصیت ہوں تو اس کے اور بھی اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بچے کو گھٹی دلوائی جائے. تیسری بات اور بڑی اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہر قسم دلگیر نہ ہو. ویسے تو قرآن پاک میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مشرکین کا کہ جب ان کو کسی بچے کی پیدائش کی الفاظ ہوئی ہے کہ خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. تو بچے کی پیدائش پر ویسے تو یہ ہے کہ خود قرآن نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ انسان کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ بچے کی پیدائش ہو، لیکن بچے کی پیدائش کی اور بچے کی پیدائش پر دلگیر نہ ہونے کی کیا تلقین حضور نے کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو تین احادیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ایک کہ لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات. بڑے جذباتی انداز ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو بچیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ افسوس نہ کیا کرو، بچیوں کی پیدائش کو ناپسند نہ کیا کرو. دیکھو میں خود بھی تو بچیوں کا باپ ہوں. تو گویا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچی دی ہے تو گویا آپ کی ایک نسبت قائم ہوگی کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کتنا جذباتی انداز ہے کہ دیکھو بچیوں کی پیدائش کو ناپسند مت کیا کرو، میں خود بھی تو بچیوں کا باپ ہوں. پھر ایک اور حدیث کے الفاظ سنیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من اعلی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہما ہاکذا وضم اصبعیہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، اپنی پختگی کو پہنچ گئیں، جا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ انا وہما ہاکذا، کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ضم کر دیا، وضم اصبعیہ، اپنی انگلیوں کو آپس میں ضم کر دیا کہ ہم دونوں اس طرح سے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کانت لہو ثلاث بنات، جس شخص کی
تین بچیاں ہوں, فصبر علیہن, اور وہ ان پر صبر کرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں, فاطمہن, اور وہ ان کو کھلائے پلائے, وسقاہن, انہیں کھلائے, وسقاہن, انہیں پلائے, وکساہن من جدتہ, اور جو بھی اس کی مقدرت ہے, جو بھی اس کی مالی حیثیت ہے, اس کے مطابق ان کو پہنائے, کن لہو حجاب من النار, تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی جہنم سے, جہنم سے بچنے کا اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. حضور کی اپنی سنت یہ تھی کہ اپنی بچیوں سے خاص محبت کرتے تھے, جب کبھی کوئی بچی گھر پہ آتی تھی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے, اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ اصل میں تیسری بات, نمبر ایک جیسے میں نے کہا کان میں اذان دینے کی سنت, گھٹی دینے کی سنت, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی عطا فرمائی ہے تو اس میں کوئی جہریت والی بات نہ ہو جو کہ دور جو کہ اسلام سے پہلے تھی, بلکہ یہ ہے کہ کس قدر بشارتیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچیاں دے اور پھر وہ ان کی صحیح طریقے پر پرورش کرے. چوتھی بات اور وہ ہے عقیقہ, سر منڈانا, بچہ ہو تو اس کی ختنہ کرانا اور اس کے بعد نام رکھنا. سنت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کیے جائیں ساتویں دن. اب ویسے تو یہ کام کسی وقت بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب سنت کے مطابق ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر وہ سنت کی برکات اس کے ذریعے سے اولاد میں اس کے اثرات ڈالے گا, اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. عقیقہ یہ ہے کہ ساتویں دن, یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا, لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو وہ لڑکے کا بھی ایک بکرا کر سکتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے ایک ہی بکرا کیا تھا, اس وقت آپ کی گنجائش نہیں تھی, لیکن حکم یہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے ایک بکرا, اور ہو یہ ساتویں دن, نہ ہو تو پھر چودہویں دن, اور نہ ہو تو پھر اکیسویں دن, اس کے بعد پھر اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر ثواب ہے, لیکن آدمی سنت کے ثواب سے محروم رہتا ہے. اسی طرح سے ساتویں دن اس کا سر منڈانا, اور ساتویں دن ہی اگر بچہ ہے تو اس کا ختنہ کرانا. البتہ اگر کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی مجبوری ہے تو بعد میں بھی کرا سکتے ہیں, یا اگر کوئی پہلے کرانا چاہے تو اس میں بھی منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں دن, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ساتویں ہی دن بچے کا نام رکھنا. اب اچھے نام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ انکم تدعون یوم القیامت بے اسمائکم و اسماء آبائکم, تم قیامت کے دن بلائے جاؤ گے اپنے ناموں کے ذریعے سے اور اپنے آبا و اجداد کے ناموں کے ذریعے سے, فاحسنوا اسماءکم, تو دیکھو اچھے نام رکھا کرو, ایسے نام ہو جن کے کہ اچھے معنی ہوں. اور جو اب اس میں ایک حدیث میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تسمو بے اسماء الانبیاء, کہ انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. اسی حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمان, یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی حدیث میں آگے جا کے حضور فرماتے ہیں کہ حارث جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا, سخت محنت کرنے والا, یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی یا تو انبیاء کرام کے ناموں پر ہوں یا کوئی بھی اچھے ماننے والا نام ہو. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ حمام, یہ نام بھی اللہ کو بہت پسند ہے, یعنی بہت زیادہ ہمت والا, بہت زیادہ پختہ ارادے والا. لیکن آپ نے فرمایا کہ حربن, یہ نام اللہ کو پسند نہیں ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی. یا مرہ, آپ نے کہا یہ نام بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, جس کے معنی کے ہوتے ہیں کڑوا. تو اچھے نام رکھے جائیں, یا یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے نام پر رکھے جائیں, یا یہ ہے کہ عبداللہ عبد الرحمان, یہ نام ہے جو کہ بہت پسند ہے. البتہ یہ ہے کہ جب اچھا نام رکھنا ہے تو اچھے نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے. حضور نے ایک مرتبہ کسی واقعے میں یہ شکوہ کیا کہ تسمو بہم محمدن, تم نے ان کا نام تو رکھا ہے محمد, اور سما تل اون ہم, اور پھر تم ان کو لانتان بھی کرتے ہو, پھر تم ان کو برا بلا بھی کہتے ہو, مطلب گالم گلوچ بھی کرتے ہو. اگر اچھا نام رکھا ہے تو پھر اس کے اعتبار سے ساتھ احتیاط بھی ہونی چاہیے. تو یہ ہیں وہ چار باتیں جو کہ سمجھیے کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی ہمیں اپنی اولاد کے حوالے سے جن کا کہ خیال کرنا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پانچ رضاعت تک کی مدت تک جو خاص ہمیں اہتمام خواتین کو خاص طور پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ بچے کو دودھ دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ خاتون کی زبان پر قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت جاری ہو, مسنون دعاؤں کا وہ اہتمام کر رہی ہو, پاکیزہ اشعار وہ ترنم کے ساتھ پڑھ رہی ہو, اس لیے کہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسان پر. بچہ سوتے ہوئے آپ اس کو اگر اس طرح ترنم سے کوئی اشعار سناتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے,
اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. بعض اوقات بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سنایا جائے, اسی طرح سے ہم سنائی جا سکتی ہے. پاکیزہ اشعار ایسی نعتیں کہ جن میں کوئی شرکیہ پہلو نہ ہو وہ سنائی جا سکتی ہیں اچھی آواز میں ترنم کے ساتھ. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں, تاکہ جہاں ایک طرف ہم بچے کو جسمانی غذا پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو روحانی غذا بھی پہنچائیں. ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اگر اثرات نہ ہوتے تو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اس وقت جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اثرات ہیں, جو کہا گیا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ایک کان میں اذان دو اور دوسرے اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو. تو ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے. رضاعت کے بعد حضور کے الفاظ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا فصحوا اولادکم فعلموهن لا الہ الا اللہ. ممکن ہے کوئی بچہ پہلے بات سے کرنا شروع کر دے رضاعت کی مدت کے دوران ہی, یا بعض بچے ذرا بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بولنے کا آغاز کریں تو تم ان کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ. کوشش یہ کرو کہ تمہارا جو بچہ ہے اس کی زبان پر جو پہلے کلمات جاری ہوں وہ لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچہ بولنا شروع کر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ دعائیں سکھانا شروع کیجئے, چھوٹی چھوٹی دعائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ نماز کے کلمات اس کو سکھانا شروع کر دیجئے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماں کو پہلے خود یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی تبھی تو سکھا سکے گی. اسی طرح سے اس کو آداب زندگی بتایا جائے, گفتگو کیسے کی جاتی ہے, بڑوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں, جو ہے وہ چھوٹوں سے کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اگر کبھی سچ بچہ بولے کسی اپنے جو ہے وہ غلطی پر سچ بول دے تو اس کو فوری طور پر کوئی انعام دیا جائے کہ تم نے سچ بولا ہے تو جو ہے وہ ٹھیک ہے تم نے غلطی کی لیکن تم نے سچ بولا, یہ میری طرف سے جو ہے وہ تمہیں انعام ہے. اسی طرح سے بچے گھر پر بازو کا چھوٹی چھوٹی چوریاں کر لیتے ہیں بچے ہیں, تو معمولی چوری کی بھی شناخت ان کو بتائی جائے, اس سے بھی پرہیز کرانے کی کوشش کی جائے. وقت کی اہمیت کا احساس ان کے دل میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے, ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ ظاہری بات ہے, ساری باتیں تو میں سب بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہ کن کن چیزوں کی اہمیت ہے جو اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے. پھر نمبر تین, سبق آموز کہانیاں ان کو سنائی جائیں. قرآن پاک کے واقعات آپ خود بھی سنیں سیکھیں پڑھیں اور اس کے بعد بچوں کو وہی کہانیاں سنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی یہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی یہ ہے, پھر ملکہ سبا کی کہانی یہ ہے, تاکہ بچوں کا ذوق وہ قرآن پاک کے حوالے سے ڈیولپ ہو. اسی طرح سے مجاہدین کے واقعات, صحابہ اکرام کے واقعات وہ انہیں سکھائے جائیں. ان واقعات میں جو ان ہستیوں کی برائی سے نفرت تھی اس کو اور اجاگر کیا جائے, اور ان حضرات کا جو آخرت کا ذوق و شوق تھا, جو شہادت سے ان لوگوں کو محبت تھی, وہ چیزوں کو اور زیادہ نمایاں کیا جائے کہ دیکھو جو ہے وہ اس نے یوں کیا, اس نے یہ کیوں کیا. ان واقعات میں جو برائی کے پہلو آتے ہیں یا برے کردار آتے ہیں ان کے برے کردار کو اور نمایاں کر کے رکھا جائے کہ فرعون کا یہ کردار تھا, نمرود کا یہ کردار تھا. پھر اس کے لیے اگر میڈیا کا استعمال بھی کرنا پڑے تو اس میں قطعاً جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں, تاکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی احساس محرومی نہ رہے. اگر آپ نے بچے کو بالکل ہی کمپیوٹر سے دور رکھا تو اس کے دل میں ایک ہوگا کہ پتہ نہیں, اور پھر جب بعد میں خود کمپیوٹر کا کبھی استعمال کرے گا ممکن ہے غلط استعمال بھی کر جائے. ٹی وی سے دور رکھا تو ممکن ہے کہ وہ ٹی وی کا وہ پھر بعد میں جب وہ اس کو کبھی آزادی ملے تو وہ شاید اپنی کو حسرت پوری کرنے کی کوشش کرے. تو الحمدللہ کے بازار میں جو ہے وہ ایسے ایسے کارٹون بھی آ چکے ہیں کہ جو بچوں کی صحیح رخ پر تربیت کرتے ہیں, لیکن اس میں وہی ہے کہ وقت کی اہمیت کا احساس, ایک خاص وقت اگر وہ تفریح کارٹون کے ذریعے سے حاصل کی جائے اور ساتھ اس سے کوئی اچھی چیز اس کے ذہن میں آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح سے ایسی کہانیوں کے کیسٹ, ایسے کہانیوں کے ویڈیوز, وہ جو ہے وہ الحمدللہ کے بازار میں اویلیبل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس سے بچے کی ذہن سازی ہو سکتی ہے. تو اگر اس کے لیے میڈیا کا بھی ہمیں استعمال کرنا پڑے تو یہ کرنا چاہیے, لیکن وہ میں نے کہا کہ اس کے ذہن میں وقت کی پابندی کا احساس ہو, ہر کام ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر سارا دن وہ انہی جو بھی دلچسپیاں ہیں بچہ انہی کو زیادہ اہمیت دیتا رہے. نمبر چار, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اب اس کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کرنا شروع کیجئے. ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو پتا ہے کہ دو صاحبزادے ہیں, تو ہمارا سلسلہ جن سے ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ کانا یامر اہلہ بالسلام, حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تلقین فرمائی کہ وامر اہلک بالسلام واصبر علیہا, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, خود بھی اس پہ ڈٹے رہیے. تو اس اعتبار سے گویا اتنی اہمیت ہے اس کی کہ گھر والوں کو نماز کی تلقین. اب اس میں حضور کا واضح ارشاد یہ ملتا ہے
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اب اس کو نماز کی ترغیب و تشویق دو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس کو مارو، سختی کے ساتھ اس کو نماز کی طرف راغب کرو، اور پھر کہا کہ اسی عمر میں بچے کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دو. اب وہ بچہ پھر اگر فرض کرو کہ وہ تمہارے ساتھ سوتا ہے تو اب اس کا بستر علیحدہ کر دو، وہ علیحدہ سویا کرے. پانچویں بات، بچے کو پھر جو ہے وہ ناظرہ قرآن حکیم پڑھانے کی طرف، ایک طرف جو ہے وہ قرآن حکیم کے وہ صحیح مفارج کے ساتھ وہ ادا کر سکے. اب ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں مجھ سمیت کہ جو صحیح طریقے پر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ان کی تجوید جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، اور ایک مرتبہ زبان پر غلط تلفظ چڑھ جائے تو پھر اس تلفظ کو ٹھیک کرنا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے. لیکن جس نعمت سے میں اور آپ اگر محروم رہے ہیں تو ہماری اولاد اس سے محروم نہ رہے، تو اس کی خاص طور پر فکر کی، کم از کم وہ ناظرہ قرآن حکیم وہ صحیح طریقے پر پڑھ سکے، اس طرف ان کو لگانا. اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کے دل میں صرف اس کو بتایا کہ قرآن مجید کی حقوق یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے پر پڑھ سکیں، بلکہ رفتہ رفتہ قرآن حکیم اور حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں، اس کے حقوق ہے، اس کا شعور اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے دینی فرائض کا احساس و شعور وہ پیدا کیا جائے، برائی کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، اور بتایا جائے کہ ایک اچھا مسلمان، ایک باقردار مسلمان، قرآن کا انسان مطلوب وہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک طرف جدید تعلیم وہ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے بغیر تو ہم اس زمانے کا ساتھ دے نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر دین کے فہم کی طرف اس کو راغب کیا جائے کہ وہ عربی زبان کی سیکھنے کا اس کے اندر شوق پیدا کیا جائے، تاکہ وہ براہ راست پھر اصل سورس سے اس کا رابطہ ہو جائے، اور زندگی بھر پھر آپ نے ایک سورس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. امید ہے کہ جن خطوط پہ اس کو والدین نے چلایا ہے، امید ہے کہ وہ آگے پھر انہیں خطوط پر اور آگے بڑھ کر اور آپ کے لیے مزید آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں اور وہ ہے نکاح کی. اولاد کے حوالے سے پھر جو ہماری آخری ذمہ داری بنتی ہے وہ اصل میں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح. اس سلسلے میں حضور کا ایک قول آپ کے پہلے بل میں ہوگا، میں اس کو دہرا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ نکاح کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں وہ جو ہے وہ چار چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں مال و دولت، کچھ لوگ دیکھتے ہیں حسن و جمال، اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں خاندانی وجاہت کہ خاندان اعلیٰ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جو دین اور اخلاق دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم ایسے جگہ رشتہ کرو کہ جہاں پر دین اور اخلاق کے اعتبار سے صورتحال بہتر ہو، یعنی تمہارے ترجیح ہونی چاہیے دین و اخلاق. پھر حضور نے فرمایا کہ نکاح کے اندر دیر مت کیا کرو. ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر نکاح میں دیر کر دی اور اس کی وجہ سے بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا سارے کا سارا وبال اس کے والدین پر ہوگا. اور اس کے بعد اب میں آخری باتیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس میں خاکہ آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے آ جائے. اگر تو ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ نیک ہیں ان کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا، اگر انہوں نے پھر آگے اسی تربیت کو آگے اور مزید جو ہے وہ آگے پھیلایا تو وہ بھی ثواب جو ہمارے کریڈٹ پہ جاتا رہے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس سے غفلت برتی تو پھر میں آپ کو قرآن پاک کی تنبیہ سنا رہا ہوں. سورہ زمر کی آیت نمبر 15 ہے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ بے شک اصل خسارے میں جانے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن کے اعتبار سے خسارے میں ڈال دیا. اور الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے بہت بڑا خسارہ. اور قیامت کے دن پھر کیفیت کیا ہوگی؟ دو صورتوں میں اللہ نے نقشہ کھینچا. سورہ عبس میں الفاظ آتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن کے جس روز ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بھائی سے، وامہ وبنی، اپنی ماں سے اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اس روز ہر ایک کو ایک ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو صرف اسی کے لیے کافی ہوگی. سورہ معارج میں الفاظ آتے ہیں یود المجرم لو یفتدی مجرم اس روز چاہے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے اپنے بیٹے کے ذریعے سے، اپنی بیوی کے ذریعے سے، اپنے اس پورے خاندان کے ذریعے سے کہ جس کے اندر وہ رہتا تھا. اس اعتبار سے ہمارے لیے معاملہ یہ بڑا نازک ہے، یعنی اور کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں. صحیح تربیت اولاد کی کر دی، آپ کا بیڑا پار ہے. صحیح تربیت نہیں کی تو پھر یہ ہے کہ ہم مسئول ہیں. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی صورت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ روز قیامت تو ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کے آگے چلنے والا بنا، ہم رائن تو ہیں نگران تو ہیں لیکن اے اللہ قیامت کے دن ہم جب تیرے حضور پیش ہوں تو ہماری نگرانی میں جو لوگ ہوں اے اللہ وہ تیرے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔